لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. خداوند عالم، خوشبختی و سعادت کے خواہشمند انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر اپنی زندگی میں خوشبخت بننا چاہتے ہو، اگر تم آئیڈیل زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنا رخ اس دین کی طرف موڑ دو جو دین حنیف ہے، دین یکتا پرستی ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے جسے خداوند عالم نے مطابق فطرت بنایا ہے. فطرت کے تمام تقاضوں کی تکمیل کا انتظام اس دین میں موجود ہے. دنیا و آخرت کی ترقی کا کوئی ایسا راز نہیں ہے، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب اس دین میں موجود نہ ہو. اور جب یہ مطابق فطرت بشر ہے اور فطرت بشر تبدیل نہیں ہوتی ہے، تو یہ دین بھی کبھی تبدیل نہ ہوگا. ذالک الدین القیم، یہی وجہ ہے کہ یہ دین سیدھا دین، مستحکم دین اور مضبوط دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں اور اسی ناواقفیت کی بنا پر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، مگر اس چوکھٹ پر نہیں آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سعادت و خوشبختی کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو آغاز ہوا تھا، وہ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ انسان کی سعادت و خوشبختی کی ایک اہم بنیاد، ایک اہم رکن والدین ہیں. کیونکہ سائنس بھی یہی بتاتی ہے اور قرآن و حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ والدین کے اوصاف بچے میں منتقل ہوتے ہیں. وراثت ایک اہم رکن اور ایک اہم عنصر ہے. لہذا اگر ہم آئندہ نسل کو خوشبخت بنانا چاہتے ہیں، اگر ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں خوشبخت بنیں، اپنی زندگی میں کامیاب و کامران رہیں، تو ہمیں پہلے مرحلے میں خود اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہم خود خوشبختی کی طرف آگے بڑھیں تاکہ ہمارے اچھے صفات ہمارے بچوں میں منتقل ہوں. اور جب آئندہ نسل کو وجود میں لانے کا انتظام کریں اور شادی کے لیے قدم اٹھائیں، تو ایسا رشتہ انتخاب کریں جس کے باعث آنے والی نسل شکست و ناکامی سے دوچار ہونے کے بجائے کامیاب و کامرانی سے ہمکنار ہو سکے. کل میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی احادیث کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے کس قسم کا رشتہ پسند کیا ہے, کس قسم کا لڑکا اور کس قسم کی لڑکی کو ترجیح دینا چاہیے رشتے کے لیے. آج دو ایک نمونے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اگلے مرحلے میں داخل کر دوں گا. آپ دیکھیں کہ امتیاز اسلام یہ ہے کہ یہاں صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ زبان سے دوسروں کو ایک بات بیان کر دی جائے مگر اس کا عملی نمونہ پیش نہ کیا جائے. تو کتنی ہی بات اچھی ہو اسی وقت لائق توجہ قرار پاتی ہے جب عملاً اس کا نمونہ پیش کر دیا جائے, ورنہ آپ نے بڑے اچھے خیالات پیش کر دیے وہ خیالات لائق عمل ہی نہیں ہیں, ان پر عمل ہی نہیں ہو سکتا ہے تو ان کا فائدہ ہی کیا ہے. خواب و خیال کی دنیا میں کوئی بھی سیر کر سکتا ہے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ تھیوری پیش کی جائے, نظریہ پیش کیا جائے اور عملی نمونے بھی اس کے پیش کر دیے جائیں. اگر پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ من جاءکم ترضون دینہ وخلقہ وامانتہ اذا خطب فزوجوہ, اگر کوئی شخص تمہارے پاس ایسا آتا ہے رشتہ لے کر کے, لڑکے والے آئیں یا لڑکی والے آئیں رشتہ لے کر کے, جن کے دین سے آپ مطمئن ہیں, جن کا اخلاق آپ کو پسند ہے, جن کی امانت داری سے آپ راضی ہیں, تو اب اس کے بعد بقیہ شرائط ہو یا نہ ہو, اگر ہو تو کیا کہنا ہے, میں نے کل تفصیل سے اس کو عرض کیا ہے, تو آپ ان سے شادی کر دیں, اور اگر شادی نہ کیا بلکہ رشتے کے لیے آپ نے دولت و ثروت حسن و جمال عہدہ و منصب بینک بیلنس گاڑی بنگلے کو معیار قرار دیا, وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ کبیر, تو بہت برائی پھیلے گی سماج میں. اب دیکھنا ہے کہ جب پیغمبر اسلام خود اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر نے کیا معیار قرار دیا, پیغمبر نے کس چیز کو معیار قرار دیا. پیغمبر کے پاس رشتے تو ایک سے ایک آ رہے تھے, خاتم النبیین کی بیٹی ہے, سید الانبیاء کی بیٹی ہے, کوئی معمولی بیٹی تو نہیں ہے, ہر ایک رشتے کا طلبگار ہے. لیکن پیغمبر نے کس رشتے کا انتخاب کیا ہے؟ کیا انتخاب رشتے کے وقت پیغمبر نے دولت و ثروت کو معیار قرار دیا تھا؟ کیا پیغمبر نے یہ دیکھا کہ علی کے پاس بنگلہ کیسا ہے, حویلی کیسی ہے علی کے پاس؟ اس زمانے میں ایک سے ایک بنگلے والے موجود تھے, ایک سے ایک حویلی والے موجود تھے. انتخاب اس کو کیا ہے شادی کے لیے جس کا عالم یہ ہے, روایت بتاتی ہے جس وقت علی کی شادی ہے, جس شب میں علی اپنی پیٹھ کے اوپر ریت کی بوریاں لاد کے لے جا رہے ہیں, کسی نے پوچھا علی کیا لے جا رہے ہو؟ کہا بچھانے کے لیے, ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں, ہم ریت لے جا رہے ہیں تاکہ ریت کو فرش پر بچھا کر کے چٹائی بچھائیں تو تھوڑا سا بستر نرم رہے. یہ انتخاب ہے پیغمبر کا. پیغمبر نے اپنی بیٹی ہی کا کی شادی اس طرح سے نہیں کی ہے بلکہ اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش جو حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھی, ان کی شادی پیغمبر نے کس سے کی ہے؟ کسی بڑے سیٹھ گھرانے میں پیغمبر نے ان کی شادی کی ہے؟ کسی دولت مند اور مالدار گھرانے میں ان کی شادی کی ہے؟ نہیں, زید ابن حارثہ سے شادی کی ہے, آزاد شدہ غلام سے پیغمبر ایک ہاشمی کی شادی کر رہے ہیں, اپنی خفیزاد بہن کی شادی کر رہے ہیں. پیغمبر یہ مثالیں قائم کر رہے تھے آنے والی نسلوں کے لیے. ہم صرف زبانی دوسروں ہی کو دعوت نہیں دیتے ہیں, پہلے خود کر کے دکھاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اور دوسروں کے ہاں رشتے دینا شروع کیا. پیغمبر کے بزم میں بیٹھنے والے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جویبر. پیغمبر کی بزم میں تو ہر طرح کے لوگ تھے بلکہ اکثریت انہی کے تھی جو غریب تھے, جو تنگ دست تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو عشق رسول میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینے چلے آئے تھے, جن کے تن پر بس اتنا ہی کپڑا تھا کہ جتنا خطرے اور تین کے لیے ضروری ہے. چیتھڑا ہے جن کے بدن کے اوپر, رہنے کی جگہ نہیں ہے. پیغمبر نے مسجد ہی میں ایک چبوترا ان کے لیے بنا دیا تھا جسے صفا کہا جاتا تھا, جس کے اوپر چھت بھی نہ تھی. آج بھی وہ جگہ ابھی یادگار کے طور پر موجود ہے. ابھی سعودیوں کی اتنی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اس کو بھی خراب کر دیں. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں, تشریف لے گئے ہیں, اکثر آثار تو مٹ چکے. ہم نے جب 75 میں حج کیا تھا تب دیکھا تھا مدینہ, اور اس سال جب گئے تو آج کا مدینہ دیکھا, زمین آسمان کا فرق نظر آیا. سارے آثار مٹ چکے. ساری قومیں اپنے آثار کو محفوظ رکھتی ہیں, جانے انہیں کیا. بہرحال وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے, اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جہاں پہ اصحاب بیٹھا کرتے تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے پیچھے. معصومہ کا گھر ہے, گھر کے پیچھے پیغمبر کی محراب ہے, وہ والی محراب نہیں جہاں نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے, وہ محراب جہاں حضور نماز تہجد آ کے پڑھا کرتے تھے. جب بابا جبریل سے داخل ہوں, آپ کا خیر بابا جبریل کو انہوں نے حج کے زمانے میں تو بند ہی کر دیا ہے, فقط خاص جو وی آئی پیز ہوتے ہیں وہی جا سکتے ہیں, لیکن میرا گھوم کر کے وہاں تک ابھی بھی پہنچا جا سکتا ہے. وہاں پر انہوں نے الماریاں رکھ دی ہیں, اس پر قرآن ابھی بھی دور سے دیکھیں گے تو محراب کے آثار ہیں. حضور وہاں پہ آ کر کے نماز تہجد پڑھا کرتے تھے. اللہ نہ جانے عظمت فاطمہ کیا ہے کہ پیغمبر ریاض جنت کو چھوڑ کر کے فاطمہ کے گھر کے پچھواڑے آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. روضۃن من ریاض الجنہ, جہاں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھچے کتنے دیتا ہے, کہ وہاں شرف مل جائے. پیغمبر اس جگہ کو چھوڑ کر کے آ کر کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے پچھواڑے نماز شب پڑھا کرتے تھے. ایک چبوترا وہ ہے, اس چبوترے کے بعد نشے بھی جگہ ہے, اس کے بعد ایک چبوترا اور آتا ہے, وہ جو دوسرا چبوترا ہے وہ ہے صفہ. وہاں پر اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے. انہیں اصحاب صفہ میں سے ایک ہیں جویبر. جویبر حبشی ہیں, سیاہ چہرہ, بدصورت, موٹے موٹے ہونٹ, پھیلی ہوئی ناک, خوبصورتی اور حسن کی کوئی چیز ان کے یہاں موجود نہیں ہے. دولت نہیں ہے, رہنے کو گھر بھی نہیں ہے ان کے پاس, انتہائی بدصورت ہے جویبر. لیکن جتنا چہرہ سیاہ ہے اتنا ہی دل نورانی ہے, اتنا ہی دل نورانی ہے. جویبر ایک مومن خالص ہیں, ایک باعمل مومن ہے جویبر. پیغمبر ایک دن آئے, دیکھا کہ جویبر سر جھکائے بیٹھے ہیں. کہا جویبر کیا بات ہے؟ کچھ نہیں. کہا جویبر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی؟ مجھ سے کون شادی کرے گا, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ صورت ہے, نہ شکل ہے, نہ حسن ہے, نہ جمال ہے, نہ دولت ہے, نہ کنبہ ہے, نہ خاندان ہے, نہ گھر ہے, نہ دوار ہے, پردیسی, مجھ سے شادی کون کرے گا؟ پیغمبر دین کی اساس رکھ رہے ہیں, بنیاد رکھ رہے ہیں, ایک ایک اینٹ چن کر کے پیغمبر رکھ رہے ہیں. آنے والی نسلوں کے لیے پیغمبر کو درس دینا ہے, سبق دینا ہے. کل معیار ازدواج کیا بنے گا ہماری امت کا؟ رشتے کس بنیاد پر انتخاب کیے جائیں گے؟ ڈگریوں کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, حسن و جمال کی بنیاد پر, یا تقوی و ایمان کی بنیاد پر؟ پیغمبر نے کہا جویبر ایسا ہے, چلے جاؤ زیاد بن لبید انصاری کے گھر. زیاد بن لبید انصاری مدینے کے بہت بڑی شخصیت ہے, بڑے مالدار آدمی ہے زیاد. کسی چھوٹے گھر نہیں بھیجا رسول اللہ نے. کہتے کہ اپنے ہم پلہ میں شادی کرو. ہم پلہ کا مطلب دولت نہیں ہے, ہم پلہ اور کفر کا مطلب ایمان ہے. المومن کفر للمومن. یہ نہیں کہ غریب غریب کا ہم پلہ اور امیر امیر کا ہم پلہ. ایک ایمان کے حد میں داخل ہونے کے بعد ایک مومن ایک مسلمان کے لیے اب کف اور ہم پلہ جو ہے وہ دولت نہیں ہے, جمال نہیں ہے, ایمان ہے, تقویٰ ہے. ذرا پیغمبر بھیج سکتے تھے کسی غریب کے گھر میں بھی. پیغمبر نے جویبر کو کسی غریب کے گھر میں نہیں بھیجا, کیونکہ پیغمبر مثال قائم کرنا چاہ رہے ہیں نا. عمارت اسلام رکھی جا رہی ہے, ایک ایک اینٹ کو سوچ سمجھ کے پیغمبر رکھ رہے ہیں.
جو ورد کو بھیجا زیاد کے گھر کے، جاؤ زیاد بن لبید انصاری کے ایک بیٹی ہے زلفہ، اس سے شادی کا پیغام دے دو. یہ انتہائی مالدار، بہت بڑا قبیلہ، انتہائی معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والے زیاد اور بیٹی زلفہ بھی ان کی ایک طاہر روزگار ہے، انتہائی حتین و جمیل. اور بھیج کس کو رہے ہیں؟ جس کے پاس دولت و ثروت کچھ ہے ہی نہیں، جی تھوڑا پر جو ہے ان کے جو ہے وہ جسم کے اوپر ہے، گھر دوار بھی نہیں ہے، صورت شکل بھی نہیں ہے، چلے جاؤ، اب حکم رسول ہے چلے گئے. مومن ہے نا، اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، دھکے مار کے یہ جو ہے وہ واپس تو نہیں کر دیے جائیں گے، جو ہوگا تو ہوگا، اب رسول کا حکم ہے تو جانا ہی ہے. ہمیں پہنچ گئے، گئے ان کے یہاں زیاد کے یہاں، بہت سارے لوگ حالی موالی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آدمی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دربار تو سجا ہی رہے گا. پہنچنے کے بعد جویبر نے کہا کہ رسول خدا نے ایک پیغام دے کر کے بھیجا ہے، سب کے سامنے کہوں یا اکیلے میں؟ نہیں، حضور کا پیغام ہے، اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہے، سب کے سامنے کہہ دو. تو کہا سنو، اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. اب یہ پیغام کا سننا تھا، گویا جویبر کے اوپر جو ہے بجلی گر گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دماغ تمہارا صحیح ہے؟ کہاں تم، کہاں ہم؟ ہم تو اپنے برابر میں شادی کرتے ہیں، ہم اپنے ہم پلہ میں شادی کرتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی تم یہ پیغام دیتے ہوئے؟ ان کا پیغام میرا تو نہیں ہے، پیغام اللہ کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم چلے جاتے ہیں. جو ابھر گھر سے نکلے مگر یہ کہتے ہوئے نکلے، اسلام نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، یہ سبق اسلام نے تو نہیں سکھایا تھا. یہ اونچ نیچ ہوتا کیا ہے؟ اونچ نیچ ہے اسلام میں، لیکن اونچ اور نیچ کی اساس اور بنیاد اور معیار اور کسوٹی نہ دولت ہے، نہ صورت ہے، نہ خاندان کا بڑا چھوٹا ہونا ہے، اساس ہے تقویٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے کاش زیاد یہ کہہ دیتے کہ تمہارا ایمان میری بیٹی سے کم ہے، تمہارا تقویٰ میری بیٹی سے کم ہے، تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے، تمہاری امانت داری سے میں خوش نہیں ہوں. جواب میں کیا کہا ہے؟ ادھر یہ کہتے ہوئے چلے، ادھر یہ جملے زلفہ نے سن لیے، بیٹی نے سن لیے، فوراً باپ کے پاس آئی، کہا بابا یہ کون تھا، کیا تھا، کس لیے آئے تھے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم سے شادی کر دیں. وہ کہہ رہا کہ پیغمبر نے کہا ہے. کہ بابا کہیں واقعی پیغمبر نے بھیجا ہو تو، اگر واقعی پیغمبر نے بھیجا ہے تو. کہے پیغمبر کیسے کہتے؟ کہا ایسا کیجئے، اس کو روک لیجئے اور خود جائیے آن حضرت کے پاس، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کا منفی جواب لے کر کے پیغمبر کے پاس پہنچ جائے. اس سے پہلے کہ یہ پیغمبر کے پاس جائے، آپ خود وہاں پہنچ کے جا کر کے پیغمبر سے معلوم کیجئے، اگر آن حضرت نے بھیجا ہے تو ہمیں رشتہ منظور، ہمیں رشتہ منظور ہے. زیاد آئے، حضور آپ نے بھیجا، کہاں ہم نے بھیجا، کہا ہم تو اپنے ہم پلہ میں، کہا یہ تمہارا ہم پلہ ہی تو ہے. المومن کفو للمومنا، تم بھی مومن، یہ بھی مومن. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ اگر حضور کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر. اب ان کے پاس تو شادی کو پیسے ہی نہیں ہے، زیادی نے شادی کا انتظام کیا، رہنے کو گھر نہیں، گھر بھی دیا. تو یہ اسلام نے جو اساس اور بنیاد رکھی، کاہے کے لیے؟ تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سالم نسل پیدا ہو. اس سلسلے کو اتنی ہی پر ختم کروں گا، اس کی اور باتیں پیش کرنی ہے، ٹائم تو رہ گیا ہمارے پاس، دو تین دن اور رہ گیا ہے بس. تو ایک چیز ہے وراثت، کہ ماں باپ کا ایمان، ماں باپ کا تقویٰ، ماں باپ کے طہارت نفس، ماں باپ کا کردار، یا ماں باپ کی بدکاری، ماں باپ کی بے ایمانی، یہ بچے پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں پیغمبر نے فرمایا، السعید من سعد فی بطن امه والشقی من شقیا فی بطن امه. انسان کی خوشبختی کی بنیاد ماں کے پیٹ میں رکھی جاتی ہے، صلب پدر اور رحم مادر.
اس لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اشہد انکم کنتم فی الاصلاب الطاہرہ والارحام المطہرہ. ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کو جو صلب ملا وہ پاک و پاکیزہ صلب ملا، جو رحم ملا وہ پاک و پاکیزہ رحم ملا. اگر صلب اور رحم کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں تو یہ کون سے شرف کی بات ہے جس کو زیارت میں ذکر کیا گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صلب اور رحم کی طہارت آئندہ نسل کی سعادت و خوشبختی پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک عجیب بات ہے کہ پیغمبر کی حدیث میں جو جملہ ہے، السعید من سعید فی بطن امہ، رحم مادر کا تذکرہ ہے، صلب پدر کا تذکرہ نہیں ہے. نہیں کہا گیا ہے کہ سعید وہ ہے جو باپ کے صلب میں سعید ہو اور ماں کے رحم میں، نہیں، صرف ماں کا تذکرہ کیا گیا. اگرچہ دونوں کا کردار ہے لیکن چونکہ ماں کا کردار باپ سے زیادہ ہے، باپ کا کردار انعقاد نطفے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے نا. اگر باپ انعقاد نطفے کے بعد خلابی ہو جائے کیا اثر پڑے گا؟ باپ اگر انعقاد نطفے کے بعد کافر ہو جائے، باپ اگر انعقاد نطفے کے بعد حرام خور ہو جائے، سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن ولادت تک انعقاد نطفے کے بعد بھی 9 مہینے تک ماں سے رابطہ قائم رہتا ہے، کیونکہ رشتہ ماں سے زیادہ محکم ہے، زیادہ قریبی ہے. اس لیے پیغمبر نے تذکرہ جو کیا وہ بطن مادر کا تذکرہ کیا ہے، ماں کی زیادہ اہمیت ہے. تو بہرحال اگر انسان سعید ہونا ہے تو ماں کے پیٹ میں، یعنی جو وراثت ملتی ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اچھی وراثت مل گئی تو کیا وہ ہمیشہ اچھا ہی رہے گا؟ ماں متقی پرہیزگار، باپ متقی پرہیزگار، تو اب ان کا انشورنس ہو گیا، ان کی سعادت پکی، اب یہ بھٹکیں گے نہیں؟ تجربہ تو یہ ہم کو نہیں بتاتا. یا اگر ماں باپ برے، خراب وراثت ملی، کیا اب یہ نہیں بھٹکیں گے؟ دیکھیے، جو وراثت بچے کو ماں باپ سے ملتی ہے یہ دو طرح کی ہے. کچھ وراثتیں حتمی ہیں اور کچھ وراثتیں غیر حتمی ہیں. کچھ وہ ہیں جن میں تبدیلی نہیں آ سکتی. جو بچہ ماں کے پیٹ سے مادرزاد اندھا پیدا ہوتا ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتا ہے، یہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. لیکن کچھ وراثتیں ایسی ہیں جن میں تبدیلی ممکن ہے. اب یہیں سے بحث شروع ہو جاتی ہے قضاء و قدر کی. قضاء و قدر اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس بحث کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈالنا اس موضوع پر ضروری ہے. قضاء و قدر کی جب گفتگو آتی ہے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قضاء و قدر کوئی چیز نہیں، سب بکواس ہے، اور بعض اس کے بالکل 100% مخالف کہ سب کچھ قضاء و قدر ہی ہے، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مذہب اہل بیت کا نظریہ ہے کہ الامر بین الامرین، قضاء و قدر ہے بھی اور انسان کے اختیارات بھی ہیں. وہ کیسے؟ اسے کچھ ان جملوں میں عرض کروں گا. دیکھیے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ قضاء و قدر الہی کے تحت ہے. انا خلقنا کل شیء بقدر، قرآن کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو قضاء و قدر کے تحت پیدا کیا ہے. الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے کے سارے ایک حساب اور کتاب ہے خدا بند عالم کا، جس کے تحت چل رہے ہیں. خدا نے قدر کے معنی اندازہ، حساب کتاب، تقدیر جسے کہتے ہیں، یعنی خدا بند عالم نے جو کائنات جو پیدا کی ہے، یہ بے حساب نہیں پیدا کی ہے. قضا، حکم خدا، قضا سے مراد ہے حکم خدا، فرمان خدا، اور قدر سے مراد ہے وہ حکم اور فرمان کا اندازہ، اس کا حساب و کتاب. اب یہ قضاء و قدر دو طرح کے ہیں، کچھ قضاء و قدر حتمی ہے، کچھ غیر حتمی ہے. بعض وہ چیزیں جسے کوئی اختیار نہیں، سورج قضاء و قدر حتمی ہے، سورج کے اختیار میں نہیں ہے کہ آج موڈ نہیں ہے، آج نہیں نکلیں گے، آج ویکینڈ ہے زیادہ سو لیں گے. روز نکلتے تھے 6:36 کے اوپر، آج 8 بجے نکلیں گے،
आज 10 बजे निकलेंगे, आज तो छुट्टी का दिन है, आज वीकेंड है। नहीं, कभी सूरज, कभी चांद, कायनात के और दीगर सैयारे जो खुदा ने इनके लिए मुकद्दर कर दिया उससे सरे मुंह इहराम नहीं। कुछ मुकद्दरात वो हैं जो गैर हतमी हैं। यही इंसान हमारे आज़ाए बदन, ये जबान जो बोल रही है इस वक्त, इसी के एक मिसाल पेश कर दूं। इस जबान में कुछ मुकद्दरात हतमी हैं और कुछ मुकद्दरात गैर हतमी, कुछ वो है जो खुदा ने मुअय्यन कर दिया है उससे सरे मुंह इन्हराफ मुमकिन नहीं, कोई आजादी नहीं, जबर है उसमें, जबर महज। और कुछ चीजें वो हैं जिसमें हमें इख्तियार है, मगर इख्तियार भी मुकद्दर खुदा ही ने किया है। जबान में दो चीज है, एक रग है जिसके अंदर खून जारी है और एक मुकद्दर जबान का है बोलना, दो मुकद्दर है। ये मुकद्दर जो जबान में है, खून के जो जबान की जो है रगों के अंदर खून जारी है, जो खुदा का मुकद्दर है, खुदा ने मुअय्यन किया है, ये हमारे अख्तियार में है। हम चाहें तो खून जारी रहे, हम चाहें तो खून रुक जाए। जब हमने इरादा किया खून जारी हो गया, जब हमने चाहा खून रुक गया, यह है मुमकिन? खून का जारी होना रगों में यह है मुकद्दर इलाही, यह एक मुकद्दर, यह जारी होना भी हतमी मुकद्दर, और इसका हमारे इख्तियार में न रहना यह भी है मुकद्दर। यह हतमी है, यह हतमी है, इसमें जर्रा बराबर इन्हराफ मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरा मुकद्दर, इस जबान का मुकद्दर है बोलना, लेकिन यह मुकद्दर हतमी नहीं है, यह हमारे अख्तियार में, चाहे तो बोले, चाहे तो चुप रहे, चाहे तो सच बोले, चाहे तो झूठ बोले, चाहे तो मजलूम की इहानत के लिए बोले, चाहे तो मजलूम को दबाने के लिए बोले, कुचलने के लिए बोले, है मुकद्दर। ये खुदा ही ने मुकद्दर किया है, ये आजादी भी हमें किसी और ने नहीं दी है, ये आजादी भी खुदा ने मुकद्दर की है। तकदीर है, कजाओ कदर ये भी है, लेकिन एक कजाओ कदर इस जबान के सिलसिले में हतमी है और दूसरा कजाओ कदर इस सिलसिले में गैर हतमी, इख्तियारी, जो खुदा ने हमारे इख्तियार में दिया, ये इख्तियार भी मुकद्दर है इलाही और वो मजबूरी भी मुकद्दर है इलाही। हम चाहें कि जबान के अंदर रगों में खून न दौड़े, लाख चाहें खून तो दौड़ेगा, ये नहीं कि साहब 7:05 पर खून दौड़े और 7:20 पर खून रुक जाए, लेकिन जबान का बोलना, जब चाहें बोले, जब चाहें चुप हो जाए, जो चाहें बोले, हक बोले, बातिल बोले, जालिम की जो है ये मदासराई करें, जुल्म की जो है मजम्मत करें, दोनों चीजें हैं। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में इसको बड़े अच्छे अंदाज से वादे किया है। मौलाए कायनात जिस वक्त जो है वो सिफीन से पलट रहे थे कि आपके एक सहाबी ने उठ करके पूछा कि या अमीर अल मोमिनीन अखबिरना अन मसीरना इला शाम अकाना वे कजा इल्लाह व कदर। जो हम शाम गए थे माविया से लड़ने के लिए, ये कजाओ कदर इलाही के तहत अंजाम पाया है? मौला ने फरमाया नाम मा वतअना मौतअन वला वला अलौना तलअतन वला हबतना वादियन इल्ला बिकजाइही वकदर। हां, हमने कोई कदम नहीं उठाया, किसी बुलंदी पर हम चढ़े नहीं, किसी पस्ती में उतरे नहीं, मगर कजाओ कदर इलाही के तहत। तो उसने कहा कि इंद ज़ालिक अहतसिबु अनाई इंद अल्लाह वमा अरा ली मिन अल अजर शाया। अगर यही है कि शाम जाना आना जड़ना भिड़ना तलवार चलाना ये सब कुछ कजाओ कदर इलाही के तहत है, तो इतनी जो मशक्कतें हमने उठाई इसमें हमारे लिए तो कोई अजर नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह का है, ये सब कुछ तो उसी के कजा कदर से अंजाम पाया, तो हमने क्या किया? मौलाना फरमाए मह या शेख बल अज़म अल्लाह अजरकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले।
السلام و رحمت اللہ.
تشریف لائیے نا. ایک سلوار اس سے بہتر انداز میں. فرماتے ہیں مہ یا شیخ بلعظم اللہ اجرکم فی مصیرکم وانتم صائرون وفی مقامکم وانتم مقیمون وفی منصرفکم وانتم منصرفون. کون کہتا ہے کہ تمہارا کوئی اجر نہیں ہے؟ جب بھی تم نے قدم بڑھایا, جب تم چلے تو اجر, کہیں پہ اترے تو اجر, اور جب جنگ سے واپس لوٹے ہو تو اجر. ولم تکونوا فی حالاتکم مکرہین ولا الیہا مضطرین. اس لیے کہ نہ تم جانے میں تھے مجبور, نہ واپس آنے میں تھے مجبور. جب تم نے تلوار چلائی تو اپنے اختیار سے, جب تم واپس آئے تو اپنے اختیار سے. جو عمل بھی تمہارا تھا وہ تمہارے اپنے اختیار سے تھا, تم مضطر اور مجبور نہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ خود بخود تلوار چلنے لگی. تو کہنے لگا کیف والقضاء والقدر ساقانا. ابھی تو آپ نے کہا کہ سب کچھ قضاء و قدر الہی کے تحت انجام پایا ہے, سب کچھ قضاء و قدر الہی کے تحت. والقضاء والقدر ساقانا, جب سب کچھ قضاء و قدر الہی کے انجام پایا تو ہمارا اختیار کہاں؟ مولا نے فرمایا وے حد ظننتا انہ قضاء لازم و قدر حتم. تجھے قضاء و قدر کے سمجھنے میں بھول ہو گئی ہے, تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہر قضا حتمی اور ہر قدر لازمی. نہیں, کچھ قضا و قدر حتمی ہیں, کچھ اختیاری. لو کانا کذالک, اگر ایسا ہوتا کہ ہر قضا و قدر حتمی ہوتی, لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعید والامر والنہی. اگر ایسا ہوتا کہ ہر قضاء و قدر حتمی ہوتی, لازمی ہوتی, اختیاری نہ ہوتی, پھر ثواب اور عقاب مانا نہ رکھتا, پھر خدا کا حکم دینا اور روکنا کیا مانا رکھتا ہے؟ آخر جب ہمارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں تو خدا ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو شراب نہ پیو, تو بیوقوفی کی بات ہو گئی نا. ایک وہ انسان جس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں, آپ نے ایک انسان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے باندھ دیا ہے, ہل نہیں سکتا ہے, اس سے کہنے دیکھو شراب نہ پینا اور 100 رکعت نماز پڑھ لینا. لوگ کہیں گے صاحب اسے زنجیر سے کھولیے تب تو نماز پڑھے گا. جب یہ جکڑا ہوا ہے تو شراب پیے گا کیسے؟ امر اور نہیں کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کو اختیار ہے. اختیار اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی خدا کی طرف سے امر اور نہی نہ آتا. اور اگر ایسا ہوتا جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ ہر قضاء و قدر جو حتمی ہے, ہر قضاء و قدر لازمی ہے, اختیار انسان میں کچھ بھی نہیں ہے, تو لم تاتی لائمتم من اللہ للمذنب ولا محمدۃ للمطیع. تو خدا کبھی بھی گنہگاروں کی جو ہے مذمت نہ کرتا اور اچھے کام کرنے والوں کی تعریف نہ کرتا. تعریف اور مذمت کے تصور تو وہیں پہ ہے نا, جہاں کسی کو اختیار ہو, جہاں کسی کو آزادی ہو. اگر آزادی ہی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے قضاء و قدر سے انجام پا رہا ہے, اور قضاء و قدر کا مطلب یہ لے لیا کہ اختیار کی اختیار سلب, آزادی ختم, تو پھر یہ تعریف اور یہ مذمت کیا معنی رکھتی ہے؟ ولم یکن المحسن اولا بالمدح من المفی ولا المفی اولا بالذم من المحسن. پھر نیک لوگوں کی تعریف کرنا اور برے لوگوں کی مذمت کرنا, نہیں الٹا بھی کر سکتے تھے, جو بدکار ہیں ان کی تعریف کر دیتا خدا, اور جو نیک ہیں ان کی جو ہے برائی کر دیتا خدا, مذمت کر دیتا. کیا فرق ہوا؟ انہوں نے اچھا کیا مجبوری کے تحت, انہوں نے جو ہے وہ بدکاری کی مجبوری کے تحت, نہ ان کا اختیار نہ ان کا اختیار. مولا فرماتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے, انسان مجبور نہیں ہے. دل کا مقالت و عبد دل اوفان و جنود الشیطان و شہود الزور وَأَهْلِ الْعَمَى عَنِ الثَّوَابِ. یہ نظریہ ہے بت پرستوں کا، یہ نظریہ ہے شیطان کے فوجیوں کا، یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے جو راہ حق سے دور ہیں، جو راہ حق سے دور ہیں. پھر وہ کہتا ہے مولا اگر ایسا ہے تو فمل قضا والقدر، ہم نے سارے کا سارا انسان کو مختاری بنا دیا. قدر قضا و قدر ہے کیا؟ کہ قضا و قدر الہی ہے، الحکم والامر، حکم خدا، امر خدا، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے تمہیں آزاد اور مختار بنایا ہے، یہ ہے قضا و قدر الہی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو قضا و قدر کا مطلب کچھ حتمی ہے جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے، موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ہے قضاء و قدر الہی، اور یہ حتمی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم مریں گے یا نہ مریں گے، دل چاہے گا تو مریں گے، دل چاہے گا تو نہیں مریں گے، یہ قضاء و قدر حتمی. کب مریں گے، کب مریں گے، اس میں کچھ حتمی ہے کچھ غیر حتمی. ایک انسان حد طبیعی کو پہنچ گیا، جو عمر خدا نے معین کی ہے اس کے لیے، ہمیں نہیں معلوم کیا عمر کس کی معین ہے خدا نے، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. ایک بلب بنا، فرض کیے کہ 1000 گھنٹہ اس کی عمر ہے، 1000 گھنٹہ تک اگر یہ بلب جلتا رہا تو خود بخود فیوز ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کسی نے ڈھیلا اٹھایا 10 گھنٹے کے بعد اسے پھوڑ دیا. ایک عمر طبیعی ہے، ایک عمر فطری ہے، اور ایک موت ہے، ناگہانی موت، اچانک موت. تو مولا فرماتے ہیں سنو، اسی موت کے سلسلے میں خود موت قضاء و قدر حتمی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی مرے اور کوئی نہ مرے. لیکن ایک دفعہ موت اپنے مقررہ وقت پر آئی، جو حتمی وقت ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو موت ٹلے گی نہیں. لیکن ایک موت وہ ہے جو اختیاری موت ہے، خدا نے فرض کیجئے 100 سال، 200 سال، 1000 سال عمر معین کی تھی، لیکن ایک نوجوان اللہ کے عطا کردہ اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کو تیز رفتار کار کے سامنے ڈال دیتا ہے. اگر یہ تیز رفتار کار کے سامنے نہ ڈالتا تو ابھی اس کی موت نہ ہوتی. وہ جو وقت معین ہے وہ مر کے ہٹ نہیں، اور یہ جو اس نے اپنے کو گاڑی کے سامنے ڈال دیا ہے، یہ ہے اختیاری. مگر یہ بھی قضاء و قدر الہی کے تحت ہے، کہ خدا نے اسے یہ اختیار دیا، یہ آزادی دی. البتہ آزادی سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس آزادی کے استعمال کی اجازت نہ تھی جسے استعمال کیا اس نے. انسان جب گناہ کرتا ہے، چوتھے امام کے بارے میں ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے، فرماتے خدایا قویت علی معصیت کا بنعمک، پالنے والے تیری معصیت، تیرے گناہ کی جرأت جو ہمیں پیدا ہوئی، صلاحیت جو پیدا ہوئی تیری نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے باعث، خدایا تو نے اگر آزادی نہ دی ہوتی تو ہم کیسے گناہ کر سکتے تھے. آزادی مقدر الہی ہے، اسی نے مقدر کیا، کیونکہ آزادی انسان کا ایک امتیاز ہے، جتنی بھی مخلوقات خدا نے خلق کی ہیں. اور یہ ساری ترقی ہماری اسی آزادی کے باعث ہے، یہ بھی یاد رہے. بہت ساری مخلوقات ہیں خدا بند عالم کی، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو معاشرتی طور پر بھی زندگی بسر کرتی ہیں، جن کے ہاں صنعت بھی ہے، زراعت بھی ہے، اور مویشی کو پالنے کا انتظام بھی ہے. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، کچھ چیونٹیاں ایسی ہیں جو باقاعدہ زراعت کرتی ہیں، کچھ چیونٹیاں ایسی ہیں جو باقاعدہ جانوروں کو پالتی ہیں جن کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی ہیں، شہد کی مچھی کا گھونسلہ، یا جو ہے وہ دیمک کا نظم. لیکن آج سے لاکھ برس پہلے جس طرح سے شہد کی مچھی چھتہ بناتی تھی، ویسے ہی بناتی ہے نا، کوئی ترقی ہے اس میں؟ آگے بڑھی شہد کی مچھی؟ دیمک کا جو تھا سسٹم وہی ہے یا کوئی تبدیلی آ گئی؟ چیونٹی کا جو نظام پہلے تھا وہی آج بھی ہے، ہے بڑا پیچیدہ نظام. دیمک کا جو گھر بنتا ہے بڑا مضبوط بنتا ہے، بہت پیچیدہ، لیکن جیسا لاکھ برس پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہے. مگر انسان انسان ایک زمانے میں غار میں رہا کرتا تھا، جنگل کا دور، پتھر کا دور، بھاپ کا دور، ایٹم کا دور، یہ سارے تغیرات، یہ ساری تبدیلیاں، یہ ساری ترقیاں کیوں انسان کے پاس ہے وہاں نہیں؟ اس لیے کہ انسان کو خدا نے آزادی دی ہے. البتہ یہ مقدر الہی ہے. مولا کائنات ایک دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اسبق من نباتہ کہتے ہیں دیوار جھکی ہوئی جس کے گرنے کا خطرہ تھا، مولا وہاں سے ہٹ کر کے کہیں اور جا کے بیٹھ گئے. ٹوکنے والے نے ٹوک دیا، یا علی اتفر من قضاء اللہ، کیا قضاء الہی سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ مولا نے کہا فر رو من قضاء اللہ الہ قدرے، میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں. قضاء الہی یہ ہے دیوار گرے گی جو یہاں رہے گا مرے گا، اور قدر الہی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اختیار دیا ہے کہ یہاں نہ بیٹھو وہاں چلے جاؤ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دونوں قضاء و قدر الہی ہے، وہ حتمی ہے. جو وہاں رہے گا دیوار گرے گی، وہ مرے گا. میں اس مثال کو یوں طور پر اور واضح کر دوں کہ کتنی حتمی، کون سی چیزیں حتمی، کون سی غیر حتمی ہیں. فرض کیجئے ایک صاحب جاتے ہیں سی این ٹاور پہ، سائیکل چھلانگ لگاتے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ ایلیویٹر سے جانے کی زحمت کون برداشت کرے؟ ہم اتر جاتے ہیں ایسے ہی. اگر ہمارے مقدر میں مرنا ہے تو مر جائیں گے، اور اگر بچنا ہے تو بچ جائیں گے. اگر مقدر میں، آپ کہتے ہیں سب کچھ ہے مقدر الہی کے تحت، اگر بچنا ہے تو بہرحال بچیں گے، اگر مرنا ہے تو بہرحال مریں گے. چاہے چھلانگ لگا دیں یا زحمت کر کے ایلیویٹر کے آنے کا انتظار کریں، اس پہ نیچے آئیں، تو کون انتظار کرے سیدھے سیدھے. دیکھیے یہاں پر قضاء و قدر ہے، یہاں پر چھ قضاء و قدر ہے اسی ایک چھوٹے سے واقعے میں. پانچ حتمی ہے، ایک غیر حتمی. حتمی نیچے جو پتھر کا فرش جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، قضاء و قدر الہی نے اس کو سخت بنایا، نرم نہیں بنایا. یہ حتمی ہمارے اختیار میں نہیں کہ پتھر نرم بن جائے. روئی کو خدا نے جو ہے وہ نرم بنایا، اور پتھر کو خدا نے سخت بنایا. یہ ہے قضاء و قدر الہی، حتمی یا غیر حتمی. حتمی ہمارے کھوپڑی کی ہڈی کو اس نے بڑا نرم بنایا، یہ حتمی ہے یا غیر حتمی؟ حتمی جب کوئی چیز فضا میں آتی ہے تو مقدر الہی یہ ہے کہ خدا نے زمین کو قوت کشش دی ہے کہ وہ اسے کھینچ لے. یہ کھینچ لینا قضاء الہی ہے، حتمی یا غیر حتمی؟ حتمی. اور جب کوئی نرم چیز بلندی سے، سخت چیز سے ٹکرائے تو وہ پانچ پانچ ہو جائے، یہ قضاء حتمی ہے یا غیر حتمی؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ اوپر سے ہم کودیں، یہ ہماری نرم ہڈی سخت پتھر سے ٹکرائے اور چکنا چور نہ ہو، یہ بھی قضاء الہی، یہ بھی حتمی. اور جب کھوپڑی چکنا چور ہو جائے تو انسان مر جائے، یہ بھی قضاء و قدر الہی اور حتمی. یہ پانچ قضاء و قدر الہی ہے اور حتمی ہے. لیکن ایک چھٹی قضاء و قدر الہی وہ بھی ہے، خدا نے ہمیں یہ اختیار اور آزادی ہمارے مقدر میں رکھا، دل چاہے تو کود کے نیچے جاؤ، دل چاہے تو ایلیویٹر کے ذریعے نیچے جاؤ. یہ حتمی ہے یا غیر حتمی؟ یہ غیر حتمی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہے یہ بھی قضاء و قدر، وہ بھی قضاء و قدر، وہ غیر حتمی، وہ پانچ جو تھی وہ حتمی ہیں. تو قضاء و قدر کا جہاں لفظ آ گیا، فوراً قضاء و قدر کا لفظ سن کے انسان اپنے کو مجبور نہ سمجھے. خداوند عالم نے وہ نظام رکھا ضرور ہے کہ والدین کے صفات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں جین کے ذریعے. یہ مقدر الہی ہے ضرور، لیکن ان میں سے کچھ مقدرات حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی. ایسا نہیں ہے کہ اب جو سفاد والدین سے بچے میں منتقل ہو گئے ہیں اس سفاد کا پابند ہے غلام ہے یہ بچہ. اگر ماں باپ نیک تو بچہ نیک, اگر ماں باپ بدکار تو بچہ بدکار. نہیں,
یہ مقدر ہے مگر غیر حتمی.
اس کو واضح کرنے کے لیے آٹھویں امام کی حدیث سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ جب بچہ بطن مادر میں تشکیل پاتا ہے, بطن مادر میں جب بچہ تشکیل پانے لگتا ہے, ایک وہ مرحلہ آتا ہے جب اس کے مقدرات لکھے جاتے ہیں. ثم یوحی اللہ الی الملکین ان اکتبا قدری وقضائی علی ونافذ امری. اس بچے کے سلسلے میں جو میں نے اس کے لیے مقدرات لکھے ہیں وہ لکھ دو. ایک مقدر وہی ہے جین کے ذریعے سے صفات کا منتقل ہونا. واشترت لی البدا فیما تکتبان. لیکن دیکھو جو کچھ لکھنا اس میں بدا کا اضافہ کر دینا, یعنی یہ صفات حتمی نہیں ہے غیر حتمی ہے. یہ صفات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں ما نکتبو یا رب ما نکتبو, کیا لکھے ہم. حکم ہوتا ہے فیوحی اللہ الیہما, اللہ دوبارہ ان فرشتوں پر وحی کرتا ہے ارفع رؤوسکما, اپنا سر اوپر اٹھاؤ. وانظرا ارفع رؤوسکما الی جبہت امک. ماں باپ کے صفات منتقل ہوتے ہیں بچے میں. ارفار ہو سکو ماں علاج بھٹے امیں, ماں کی پہچانی کو دیکھو, سر اٹھاؤ ماں کی پہچانی کی طرف. فَإِذَا لَوْ ہو یک رہو جب ہٹا امیں. جب فرشتے سر کو اٹھاتے تو کیا دیکھتے, ایک تختی ہے جو ماں کی پہچانی پہ چمک رہی ہے. تختی کہاں ہے, بازوں میں نہیں ہے, سینے پہ نہیں ہے. پہچانی ابھی عرض کروں گا پہچانی سے کیا مراد. فَإِذَا لَوْ یک رہو جب ہٹا امیں, ماں کی پیشانی پر ایک تختی چمک رہی ہے. فیض قرآن پی وہ اس میں دیکھتے ہیں. فیض دان فل لو ہے سورت ہوں و رویت ہوں و اجل ہوں و میساق ہوں سعیدن او شقیان و جمیع شان ہی. اس تختی میں انہیں سارے مقدرات نظر آ جاتے ہیں. اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کی صورت کیسی ہوگی, اس کی مدت حیات کتنی ہے, یہ شقی بنے گا یا سعید بنے گا. فیکتبان جمیع ما فی اللہ, جو کچھ تختی میں لکھا ہے وہ سارے کے سارے اس کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں. ویشترطان البدء فیما یکتبان, سب کچھ لکھنے کے بعد عمر 100 سال مگر بدا یعنی قابل تغییر ہے, مگر قابل تغییر. عمل گنہگار شرابی جواری بدکار عیار مکار مگر قابل تغییر ہے. سفاد میں لکھا متقی پرہیزگار باتقوا مجاہد صابر شجاع سخی مگر قابل تغییر ہے. اگر اچھی تربیت مل گئی برے کو تو وہ برا اچھا بن جائے گا, اور اگر خراب تربیت اچھے کو مل گئی تو وہ اچھا برا بن جائے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں اولیاء کے گھر میں شیطان, شیطان کے گھر میں ولی. صلوات پڑھائیے محمد و آل محمد پر. بدلنے والی صفت کو, بدلنے والی صفت کو جو تعبیر کیا گیا ہے, تربیت کے ذریعے سے فطرت بدلی جا سکتی ہے. عادتیں کیا ہوتی ہیں, ایک طرح کی تربیت ہی تو ہے. العادت تبع ثانی, فرماتے ہیں مولائے کائنات کہ عادت فطرت ثانوی بن جاتی ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں کیسے فطرت بدلتی ہے. پھیپڑا سب کے پاس ہے نا, کیا کام ہے پھیپڑے کا, ہوا لینا. ہوا جو لوگ سگریٹ کے عادی نہیں ہوتے ہیں, ایک کش لے لیں, کھانسی آنے لگے گی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے گا, ہیں دم گھٹنے لگے گا. کیوں؟
یہ پھپھڑا پکار رہا ہے بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہماری فطرت ہے آکسیجن لینا, ہوا لینا, ہمارے فطرت میں دھواں لینا نہیں ہے. لیکن پیتے پیتے جب عادت بن جاتی ہے تو وہی پھیپڑا جسے سگریٹ کا دھواں انتہائی ناپسند اب ناپسند پسند بن جاتا ہے. اگر چند لمحوں کے لیے نہ ملے سگریٹ حالت بگڑنے لگتی ہے. ارے معزز آدمی بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے ایک سوالات پر ہے محمد والے محمد پر. ایک معزز آدمی بھوکا ہے کھانا نہیں مانگے گا. کیا ہوا بھائی؟ فطرت بدل گئی. کس چیز سے بدلی فطرت؟ عادت. عادت بھائی تربیت ہے نا, کسی چیز کو بار بار انجام دینا. تو تربیت کے ذریعے یہ نہ کہیں مقدر کہ ہمارا تو مقدر ہی تھا ایسا بن جانا. یقیناً مقدر تھا ایسا بن جانا, لیکن یہ مقدر حتمی نہیں تھا, اختیاری تھا. اگر آپ چاہتے تو ایسا بنتے, اگر نہ چاہتے تو ایسا نہ بنتے. مقدر ہے, انہیں مقدر نہیں ہے, مگر اختیاری مقدر ہے. مت کہیں کہ ہمارا تو مقدر ہی ہے ذلیل و خوار رہنا. دوسروں کے جوتے کھانا تو ہماری تقدیر میں لکھا ہے. نہیں, تقدیر میں یہ نہیں لکھا تھا. تقدیر میں تو یہ کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا الصَّالِحُونَ. مقدر تو خدا نے وہ لکھا تھا کہ اگر تم اللہ کے صالح بندے بن جاؤ گے, اگر نیک بندے بن جاؤ گے, زمین کے وارث تم بنو گے. تم نے اپنی بدعملیوں کے باعث, اپنے بچے اپنی جو ہے بچیداریوں کے باعث اپنے کو دوسروں کا غلام بنا رکھا ہے. مقدر تو یہ تھا, اور یہ جو تم بنے ہو یہ بھی تمہارا مقدر. اگر بدعمل بنو گے, عمل صالح سے دور ہو جاؤ گے, وراثت زمین سے محروم ہو جاؤ گے. اگر عمل صالح ہے تو وراثت زمین تمہاری, اور اگر عمل صالح نہیں ہے ذلت و خواری و رسوائی تمہارے مقدر میں. لیکن دونوں ہیں اختیاری, حتمی نہیں ہے. حتمی نہیں ہے, غیر حتمی ہے. اگر یہ سب کچھ حتمی ہی ہوتا تو خدا پھر کس لیے انبیاء کو بھیجتا؟ یہ انبیاء کاہے کے لیے آئے ہیں؟ ابس ہے نا ان کا نا. یہ قرآن کاہے کے لیے؟ یہ توریت کاہے کے لیے؟ یہ زبور کاہے کے لیے؟ یہ انجیل کاہے کے لیے؟ یہ دانشگاہیں, یونیورسٹیاں, کالج کاہے کے لیے؟ کسی کو خود بخود بن جانا ہے ایم بی اے, لکھا ہوا ہے مقدر میں بن جائے گا, تو کالج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو خود بخود بن جانا ہے ایم سی اے, کالج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود بخود بن جائے گا. لیکن اقلائے عالم کا تربیت گاہوں کو تشکیل دینا, خدا کا انبیاء کو بھیجنا, دلیل ہے اس بات کے لیے کہ یہ فطرت قابل تغیر ہے جو وراثت لے کر کے انسان اپنے والدین کی طرف سے آیا ہے. البتہ ان کا ایک اثر ضرور ہے. میں چھوٹی سی مثال دے کر کے زحمت تمام کروں. ایک بچہ ہے تو ٹی وی زدہ ماں باپ سے پیدا ہوا, ماں کو بھی ٹی وی, باپ کو بھی ٹی وی. اس بچے میں ٹی وی کا جراثیم تو ہے نا, لیکن کیا اس کا ٹی وی کا مریض ہونا حتمی ہے اگر بچے کو اس ماحول سے دور کر دیا جائے؟ اگر بچے کو صحت مند ماحول دے دیا جائے تو کیا اس کے باوجود بھی یہ بچے کو ٹی وی کا مرض لاحق ہوگا؟ نہیں. لیکن اگر اس بچے کو اسی ماحول میں رکھا گیا ہے تو جراثیم ہے اس کے یہاں. یہی حال ہے اگر ماں گنہگار ہے, باپ گنہگار ہے, اور انہی گنہگار ماں باپ کے ماحول میں بچہ پل رہا ہے. لیکن بچے کو اگر دور کر دیا جائے تو اس کا الٹا بھی کر لیجئے, ماں متقی, باپ متقی, دونوں نمازی, روزے دار, اللہ کے مخلص بن گئے, لیکن بچوں کو تربیت کے لیے ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سوائے گمراہی, جہاں سوائے کفر و شرک کے علاوہ کوئی تعلیم ہی نہیں ہے, جہاں تشویق کی جاتی ہے اللہ کی معصیت کی, اللہ کے گناہ کی, باوجود ہے کہ وراثت اچھی ملی ہے, اس کے باوجود یہ بچے بہک جائیں گے, یہ بچے گمراہ ہو جائیں گے. تو وراثت انسان کی شخصیت کی تشکیل کا ایک عامل تھا, دوسری ہے تربیت. دوسری تربیت ہے,
اگر انسان کے بدلنے کا امکان نہ ہوتا تو امام حسین روزے عاشورہ اتنی ساری تقریریں کیوں کر رہے تھے؟
اگر نہیں بدلنا ہے ان کو, جو ہیں یہی رہیں گے,
یہ بار بار تقریر کیوں کر رہے ہیں حسین ابن علی آ کر کے؟ بار بار تقریر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدلے جا سکتے ہیں.
اگر ان کے بدلنے کا امکان نہ ہوتا تو حسین ابن علی اپنے ساتھ اہل بیت کو لے کر کے کیوں آئے تھے؟
کیا ضرورت تھی جناب زینب کو اپنے ہمراہ لانے کی؟
کیا ضرورت تھی اپنے ساتھ اہل حرم کو لے کر کے آنے کی؟
امام تو جانتے تھے کہ ہمیں شہید ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ شہید ہو جاتے ہو جاتے, انہیں کیوں لے کے جا رہے تھے؟ جب مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت جناب محمد حنفیہ نے یہی تو کہا تھا نا کہ مولا آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا, انہیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینے چھوڑ جائیے. اگر وہ نظریہ مان لیا جائے کہ امام حسین جا رہے ہیں امت کی جو ہے وہ بخشوانے کے لیے, فدیہ بننے کے لیے, تو امام حسین فدیہ ہو گیا ہے, بات تمام. یہ بقیہ کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امت تو جو ہے وہ بخش دی جاتی نا. لیکن جو جواب امام حسین نے جناب محمد حنفیہ کو دیا ہے وہ تقریباً وہی جواب ہے جو رسول خدا نے امام حسین کو دیا تھا. جس وقت امام حسین رخصت آخر کے لیے نانا کی قبر پر آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ نانا میرا آخری سلام, آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے. حسین کے لیے نانا کا مزار چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تعویذ قبر سے لپٹ کے حسین اتنا روئے کہ غش آ گیا. خواب میں نانا کو دیکھا, نانا سے شکایتیں کی کہ نانا امت سے بڑی جفا کی ہے, نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. پیغمبر فرماتے ہیں بنی یا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, مشیت الہی یہی ہے کہ تم شہید کیے جاؤ, تم ذبح کیے جاؤ, کیونکہ تمہارے ذبح کیے بغیر, تمہاری شہادت کے بغیر بنی امیہ کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹے گی.
تمہاری شہادت کے بغیر امت کی تربیت نہ ہو سکے گی.
لوگ منحرف ہو چکے ہیں, انہیں دوبارہ راہ راست پہ لانا ہے, راہ راست پہ لانے کا امکان ہے. اگر امکان ختم ہو گیا ہوتا تو حسین کو کربلا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ شاہ یراک قتیلا, بیٹا مشیت الہی یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے, تم شہید ہو, تمہاری شہادت سے لوگ جاگیں گے, بیدار ہوں گے. یہی جملہ امام حسین نے محمد حنفیہ کے جواب میں کہا ہے. جب محمد حنفیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیویوں کو لے کے کہاں جا رہے ہیں, آپ چھوڑ دیجئے ہمارے پاس, ہم ان کی حفاظت کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے. نہیں, بہت بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر. بھروسہ نہ ہوتا تو اپنا وسیع نہ بناتے. مقصد کربلا امام حسین نے کس سے بیان کیا ہے؟ محمد حنفیہ ہی سے تو بیان کیا ہے. اتنا امین سمجھتے ہیں امام حسین محمد حنفیہ کو. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. پیغمبر فرماتے ہیں اے بیٹا حسین, اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تم شہید ہو, جب تک تم شہید نہ ہوگے ان میں بیداری کی لہر پیدا نہ ہوگی. امام حسین یہی بات محمد حنفیہ سے کہتے ہیں, اے بھیا مشیت الہی یہ ہے کہ میری بہنیں اسیر ہوں, جب تک زینب کے سر سے چادر نہ چھینے گی, جب تک زینب کے بازوؤں میں رسن نہ بندھے گی, جب تک زینب و کلثوم کو دربدر پھرایا نہ جائے گا, جب تک میری بہنیں کوفہ و شام میں جا کر کے تقریریں نہ کریں گی, اس وقت تک یہ امت جاگے گی نہیں. امت کو بیدار کرنے کے لیے زینب کی اسیری ضروری ہے. بات عجیب ہوتا ہے کہ پالنے والے تیری مشیت میں کیوں لکھا ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھن جائے؟
پالنے والے آخر تیری مشیت میں یہ کیوں ہے کہ جس کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا وہ برہنا سر در بدر پھرائی جائے, اس کے بازوؤں میں رسن بندھے؟
لیکن عزیزو, جب تاریخ کا انسان جائزہ لیتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے حسین خدا کو بہت عزیز ہیں لیکن بقائے دین کے لیے شہادت ضروری ہے,
لوگ جاگیں گے نہیں، بیدار نہ ہوں گے. اسی طرح سے زینب کا پردہ خدا کو بہت عزیز ہے،
لیکن اگر زینب اسیر ہو کے کوفے جائے گی نہیں تو بتائے گا کون کی کربلا میں ہوا کیا.
بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اپنی پبلسٹی کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول قائم کر رکھا تھا، کسی کو کانو کان خبر نہ تھی کہ کربلا میں کیا ہوا اور کون مارا گیا. کربلا اور کوفے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 70-75 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہے نا. جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، بالکل ملا ہوا ہے کربلا اور کوفہ. دور کے شہروں کے بات تو چھوڑیے، ایران و مصر میں لوگوں کو اطلاع تھی یا نہ تھی اس کو چھوڑیے، کوفے کو نہیں معلوم. کوفے کو اتنی خبر ہے کہ کربلا میں کوئی تھا جس نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، وہ مارا گیا، ایک خارجی مارا گیا. یہ نہیں پتا ہے کہ فرزند زہرا مارا گیا. یہ نہیں خبر ہے کہ راکب دوش رسول مارا گیا. یہ کون جانتا ہے؟ اگرچہ کوفے سے بہت بھاری فوج کربلا میں موجود ہے، لیکن یہ اتنا گھناؤنا جرم کر کے آ رہے ہیں، ان میں ہمت نہ تھی کہ آ کر کے یہ بیان کرتے ہم ہی ہیں جس نے فرزند زہرا کا سر تنتے جدا کیا. یہ تو چھپاتے اسے، بنی امیہ نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا. لیکن امام چہارم کا وہ جملہ کہ الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، حمد اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. یزید اپنے دام باطل میں اہل بیت کو اسیر کر کے اہل بیت کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہی اسیر سبب بن گئی یزید کے ذلیل ہونے کی. میں نے عرض کیا کہ کوفے کو خبر نہیں ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک روایت کل پڑھی تھی، ایک آج پڑھ رہا ہوں، جسے آپ کو اندازہ ہوگا کوفہ بے خبر ہے، کوفے کو نہیں پتا 12 محرم ہے، اسیروں کا قافلہ آنے والا ہے. راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹا ہوں، میں نے دیکھا شہر سجایا جا رہا ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے، لوگ نیا نیا کپڑا پہنے ہیں. میں کوفے کے واقف تھا، میں جانتا تھا کہ 12 محرم ان کی کوئی عید کا دن نہیں ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو یہ تبدیلی کیوں، یہ جشن کا سما کیسا؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے خلیفۃ المسلمین کے خلاف علیاذ باللہ ایک خارجی نے بغاوت کیا تھا، وہ مارا گیا ہے، اس کے اہل حرم اسیر ہو کر کے آ رہے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جواب ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، عورتیں آراستہ ہو رہی ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. اسی کوفے میں ایک اور گھر ہے جسے کنیزی فاطمہ کا شرف حاصل ہے. عورتیں جب اس کے گھر جاتی ہیں، جا کر کے وہاں دیکھا کہ وہاں تماشے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، بیوی نے کپڑے نہیں بدلے ہیں، سادے لباس میں بیٹھی ہیں. عورتیں تعجب کرتی ہیں، ارے سب چل رہے ہیں، کیا تم تماشے کو نہ جاؤ گی؟ ان کا نہیں بیوی ہو، میں نہ جاؤں گی، اس لیے کہ میری شہزادی فاطمہ زہرا نے مجھے منع کیا تھا. اے ام حبیبہ دیکھو کبھی اسیروں کا تماشا مت دیکھنا. کوفے کی عورتوں نے کہا ارے بیوی نے منع کیا ہے تو انہوں نے جو ہے مسلمان اسیروں کے تماشے سے منع کیا، یہ تو مسلمان نہیں ہے خارجی ہے. اجرکم اللہ، عورتوں کا اصرار بڑھا، عورتوں کے اصرار کے تحت ام حبیبہ آ کر کے اپنے چھت پہ بیٹھ گئی، اپنے بالا خانے پہ ام حبیبہ بیٹھ گئی. اتنے میں اسیروں کا قافلہ داخل ہوا، ام حبیبہ کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے کچھ سر بلند ہیں. جیسے ہی ام حبیبہ کی نگاہ پڑی، ارے یہ کتنے نورانی چہرے ہیں، کہتے ہیں یہ خارجی ہیں. یہ کیسے خارجی ہیں؟ ان کے چہرے سے تو نور برس رہا ہے، مگر ام حبیبہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سر پہ فرزند زہرا حسین کا سر ہو سکتا ہے. ام حبیبہ ابھی اس طرح میں بیٹھی تھی کہ ایک اونٹ ام حبیبہ کے گھر کے قریب پہنچا. ام حبیبہ نے کیا دیکھا کہ اونٹ پر ایک بیوی بیٹھی ہے، بیوی کے آغوش میں ایک بچی ہے، بچی بڑی حسرت کے ساتھ بیوی کے چہرے کو چکھتی ہے.
कुछ कहना चाहती है मगर चुप हो जाती है, कहती नहीं है। बीबी कहती है बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो, ए बेटा अगर फूफी से न कहोगी तो किससे कहोगी। अरे मजलूम बच्ची कहती है फूफी अम्मा आपको इतना बेटा इतना जो है लाचार महसूस कर रही हूँ कि कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं प्यासी हूँ।
उम्मे हबीबा कनीज़े फातिमा ज़हरा है, फातिमा के घर की पली बड़ी है, खारिजी सही प्यासी तो है। प्यास को सुनकर के उम्मे हबीबा से बर्दाश्त न हुआ, जल्दी गई कूजे में पानी भर के लाई, बीबी के हाथ में दिया, ए बीबी बच्ची को पानी पिला दो। और देखो जब बच्ची पानी पी ले तो हमारे लिए जो दुआएं करा देना, इसलिए कि मैंने सुना है रसूल से अरे मजलूमों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। ये सुनना था कुन बीबी ने कहा ए बीबी पहले दुआएं करा लो बाद में बच्ची पानी पिएगी। बताओ बीबी तुम्हारी क्या दुआ है? क्या पहली दुआ तो ये है मेरा शोहर परदेश में है, दुआ करा दो साथ खैरियत के मेरा शोहर वापस आए। बच्ची ने नन्हे से हाथ उठा दिए, एक कुल के पालन हो, अरे जैसे मैं यतीम हुई हूँ इसके बच्चे यतीम न हो। बताओ बीबी तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है? का बीबी दुआ करा दो मदीने की ज़ियारत नसीब हो। बस मदीने का नाम सुनना था कि बीबी ने कहा मदीने जाके क्या करोगी? कारे मदीने वहाँ मेरे मौला अली का घर है, मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा का घर है। का बीबी अब तो अली न रहे अब तो फातिमा न रही। कारे अली न सही फातिमा न सही, मेरा आका हुसैन जो है मेरी शहजादी ज़हरा। मुझे सुनना था कि बीबी ने कहा अरे मदीना जाने की जरूरत नहीं है, फातिमा का जमान करबला में उजड़ गया, वो नोके नेज़ा पे हुसैन का सर है, मैं ज़ैनब ये हुसैन की यतीमा सकीना है।
अला लअनतुल्लाह अला कौमी ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بالنے والے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکیں کہ اپنی زندگی میں خوشبخت و سعید بن سکیں. بار الہ واسطہ ہے لبیت اطہار کا، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. معبود ہمیں توفیق دے گا ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چل سکیں، ان کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وَجْعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنْسَ